سوال دریافت فرمایا ہے کہ ٹریول ایجنٹس دیگر پیشہ ور افراد مذہبی سیاحت کے لیے ہندو سکھ وغیرہ زائرین کو سہولتیں فراہم کرتے ہیں اور کیا یہ کمائی درست ہے؟ بالکل درست ہے بھائی، اس میں کیا ہے، پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، اور کسی کو سفر کی سہولتیں فراہم کرنا اس میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تمیز نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں حکم جاری فرمایا تھا کہ ہر 2 میل کے فاصلے پہ ایک چھپر بناؤ تاکہ لوگ اس میں آرام کریں، اور وہاں پہ پانی کا بھی بندوبست کرو تاکہ لوگ پانی پئیں، اور اس طرح کی چیزیں تھیں۔ پھر ڈاک کا نظام تھا، کہیں کسی نے بھی تفریق نہیں کی کہ غیر مسلموں کے خطوط نہ لے جاؤ، غیر مسلموں کی سفر کی سہولتیں نہ دو، کچھ بھی نہیں۔ اسے بالکل ٹھیک ہے، اس کی کمائی بھی جائز ہے، اور باقی ان کی مذہبی رسومات میں آپ تو شریک نہیں نا، اس سے کیا بحث؟ وہ تجارت کے لیے ایک سکھ جا رہا ہے، ایک ہندو جا رہا ہے، اور وہ سفر کرتا ہے دہلی سے کابل تک کا، اور آپ سے سہولت میسر کر رہے ہیں تو کیا حرج ہے؟ اب وہاں جا کر وہ عبادت کرے، یہ اس کا ایک الگ فعل۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے کہا گیا تھا کہ حضرت کیا کافر جو ہے یا بدکارہ عورت جو ہے اس کو کوٹھی جگہ کرائے پہ دینا جائز ہے یا ناجائز؟ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، تم جو گھر اسے کرائے پہ دے رہے ہو تو اس کی رہائش کے لیے دے رہے ہو، اب وہ کسی غیر مذہب میں ہونے کی وجہ سے بتوں کی عبادت کرتا ہے تو اس کا اپنا فعل ہے، آپ نے تو گھر اسے کرائے پہ دیا ہے رہائش کے لیے۔ اسی طرح وہ خاتون کا مسئلہ بھی ہے، تو اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، بالکل شک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی نے مسلمان اگر سیاح ہو جو مختلف ملکوں میں گھومے پھرے، اس کی تو اللہ نے تعریف کی ہے، اللہ نے فرمایا والسائحین والسائحات، اور وہ مرد اور وہ عورتیں جو اللہ کے لیے سفر کرتی ہیں سیکھنے کے لیے۔ زمین میں مختلف جگہیں جہاں پہ آثار قدیمہ باقی رہ گئے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، سیاحت کے لیے، اللہ تعالی کی عجائبات کو دیکھنے کے لیے۔ ایک لفظ میں بیان کریں تو سیاحت، یہ جو گھومنا پھرنا ہے اللہ نے اس کی تعریف کی ہے۔ مسلمان ہو تو پھر تو کہنے ہی کیا، اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، یہ حقیقت ہے کہ جو آدمی زیادہ ٹریولنگ کرتا رہتا ہے نا، اس کا دماغ کھل جاتا ہے، سوچنے کے انداز بدل جاتے ہیں۔ اس لیے وہ مفتی جو دنیا میں 10-20 ممالک گھوما ہوا ہو اور جو کبھی اپنے مسجد کے حجرے سے باہر نکلا ہو، دونوں کے فتوے تک میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اس لیے گھومنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اگر استطاعت ہو۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے جنت الفردوس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا پڑوسی عطا فرمائے۔ اچھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا پڑوسی عطا فرمائے، یہ کیا اردو ہوئی بھائی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور کا پڑوس عنایت فرمائے۔ میں قریبی پڑوس کی دعا اس لیے نہیں مانگتا کہ اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے کیا یہ دعا کرنا ٹھیک ہے یا غلط۔ بھیا یہ ہے کون جو اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنے؟ دنیا میں کوئی بھی ہے ایسا؟ حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ تمنا کرتے تھے کہ کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم نے سارا پانی وانی تیار کر کے رکھا ہوا تھا، آپ جب وضو کے لیے تشریف لائے تو یہ دیکھ کے بہت خوش ہوئے، اور آپ نے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ یعنی میں اس کے لیے دعا کر دوں، ایسی خوشی آپ پہ تھی، حال تھا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، مانگنے والے نے بھی کیا مانگا، اس نے کہا اللہ کے رسول جنت میں آپ کے پڑوس درکار ہے، جنت میں آپ کے ساتھ ہی رہوں۔ تو آپ نے عینی علی کثرت السجود، نفل نمازیں بھی زیادہ پڑھا کر پھر تو کامیاب ہو جائے گا. تب یہ ہے کہ اتنی بڑی خدا کی نعمت ہے کہ صرف تمنا ہی سے بات نہیں بنتی، بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ کرنا پڑے گا. تو فرمایا وہ یہ کرو. تو اس لیے بجائے اس کے کہ آپ پڑوس دور، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم جا رہے تھے اور ہم نے دیکھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کچھ نام پڑھ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واہ واہ عبداللہ، واہ واہ، اور مانگ اللہ سے، تو اس میں اعظم کے ذریعے سے مانگ رہا ہے، اور عبداللہ تجھے ضرور اللہ تیری دعا کو قبول کریں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا، جیسے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، اور ابو عبیدہ جو تھے انہوں نے پوچھا تھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ مت دعو الذی دعوت بہی لیلہ، وہ جو رات دیکھتی اس میں آپ نے کیا دعا مانگی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا کہ سل تو اتا، عبداللہ مانگ، اب اللہ تجھے دینے کے لیے ہے. تو کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کہ میں نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہ ایسا ایمان نصیب فرما اس کے بعد کفر اور ارتداد نہ آئے، ونعیما لا ینفد، اور اللہ زندگی میں وہ نعمتیں دے کہ جو کبھی نہ چھینے، ومرافقت نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی مجھے بنا دے، فی اعلی درجت الجنہ، جنت کے جس انتہائی مقام پہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھے گا، اللہ وہاں مجھے ان کا پڑوس نصیب فرما، جنت الخلد، ایسی جنت جو ہمیشہ ہمیشہ. اس دعا سے شروع کیجیے، اللہ کا پڑوس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، اس کا دور ہونا قریب ہونا اس کو چھوڑ کے اس دعا سے شروع کیجیے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت کے بہترین اعلیٰ درجے میں مانگی تھی، اس دعا کو کیجیے اور ان باتوں کو چھوڑ دیجیے. کون اس قابل اپنے آپ کو سمجھتا ہے؟ سمجھتا ہوگا وہ بہت ہی نااہل ہوگا کہ غرور اور کبر میں نہ پھنس جائے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ مانگ سکتے تھے، بھائی ہمیں بھی مانگ. اچھا فرض کر لو ایک لمحے کے لیے اللہ سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بنا دے، ساری کائنات کو، پھر کیا فرق پڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مرتبہ؟ کون ان تک پہنچ سکتا ہے؟ ضروری مسئلہ یہ ہے کہ جو طلاق ہماری عدالتوں کے ذریعے یا مسلم فیملی کورٹ کے ذریعے دی جاتی ہے، کیا وہ واقع ہو جاتی ہے؟ یہ آپ نے بہت تفصیل سے سوالات پوچھے ہیں، ہم صرف اس کے جوابات آپ سے عرض کر دیتے ہیں، ورنہ وقت بہت لگ جائے گا. عدالت سے جو خواتین خلع لیتی ہیں اس میں اور نکاح کے ٹوٹ جانے میں فرق، یہ ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ عدالت کسی خاتون کو جو خلع دے دیتی ہے تو وہ یہ در حقیقت کہہ رہی ہوتی ہے کہ اگر اب سماعت ہونی چاہیے تو بالکل ٹھیک ہے، ظلم ہوا ہے تو واقعی ظلم ہوا ہے، اب ہم اس بات کی اجازت دے رہے ہیں یا ریکگنائز کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، تحریری طور پہ کر رہے ہیں کہ اس عورت کو واقعی شوہر سے شکایت ہے. اگر بیوی نے عدالت میں درخواست دی ہے تو عدالت نے خلع کا فیصلہ دے دیا ہے، اس فیصلے میں شوہر کی رضامندی نہ بھی ہو اور فسخ نکاح کا کوئی وجہ موجود نہ بھی ہو تو عدالت کا پاکستان میں کہہ دینا یہ کافی نہیں. پاکستانی عدالتوں کے ہزاروں فیصلے ایسے ہیں جو کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ پیسہ چلتا ہے اور رشوت ہوتی ہے، تو اس لیے یہ فیصلہ عدالت کا، زیادہ سے زیادہ ایماندار سے ایماندار شوہر طلاق دے گا تب واقعتاً نکاح ختم ہوگا اور طلاق کی باتیں شروع ہوں گی. اگر شوہر نے طلاق نہیں دی خلع ہو جانے کے باوجود تو اس لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے کہ دوسری شادی کرے، کیونکہ نکاح شرعاً منعقد ہوا تھا. نکاح کے ٹوٹنے کی بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی شریعت ہی فیصلہ کرے گی. شریعت کہتی ہے عدالت نے فیصلہ دے دیا، ہم کہتے ہیں عدالت کا فیصلہ قابل قبول نہیں، پھر کیا کریں؟ پھر یہ کریں کہ علماء کی ایک کونسل بٹھا لیں، جن علماء پر آپ کو اعتبار ہے ان کے سامنے جا کے انہیں بٹھائیں، انہیں کہیں جی یہ میرے ساتھ ہوا ہے اور اس لیے میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، پھر وہ شوہر کو بلائے، پھر بلائے، پھر بلائے، نہیں آتا شوہر، تو وہ جو علماء کا پینل یا وقت بیٹھا ہے وہ طلاق دے، وہ واقع ہو جائے، کیونکہ وہ ساری تحقیق کریں گے نا، اور ان کا رشوت لینے کا احتمال نہیں ہے کہ وہ پیسہ لے کر کوئی چیز بدل دیں، یہ بہت تفصیل سے بھی آ چکا۔ عدالت کا فسخ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، وہ نکاح کرنے، اپنے نکاح کو توڑنے کے لیے گواہوں کے ذریعے ثابت کریں گی، پھر جا کر بات ہوگی، اور پھر عدالت کا فسخ جو ہے وہ اس وقت قابل تسلیم ہوگا جب وہ فیصلہ ثابت بھی ہو جائے اور پھر شوہر طلاق بھی دے دے۔ اور فسخ نکاح جو ہے کہ نکاح کیوں ٹوٹتا ہے، اس کے کئی ایک اسباب پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ عورت اتنی تنگ دستی میں گزارا نہ کر سکے، تو کہے شوہر کماتا نہیں ہے، جو کچھ کماتا ہے میرے لیے کافی نہیں ہے، اسی طرح وہ گھر کا تقاضا مطالبہ کرے اور گھر وہ نہ لے کے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسکنو ہننا من حیث سکنتم، اور عورتوں کو، بیویوں کو وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے۔ تو یہ طویل جدائی عورت برداشت نہ کر پائے تو اس کا حق ہے کہ وہ خلا لے لے، اسی طرح وہ اس کے جو شرعن ملاپ اور یہ چیزیں ہیں اس کو پورا نہ کر سکے، وہ بھی خاتون کے پاس ایک سٹینڈرڈ ہے کہ وہ اس نکاح کے فسخ کا دعویٰ کرے۔ یا شوہر گم ہو جائے، اتنے عرصے کے لیے لاپتہ ہو جائے کہ کچھ پتہ ہی نہ چلے، اور اس عورت پہ مدت بیت جائے، جب بھی وہ فسخ کا دعویٰ کرے گی 6 مہینے سال، پھر وہ علماء فیصلہ کریں گے کہ دعویٰ اس نے اس تاریخ کو کیا ہے، اس تاریخ کو نکاح ٹوٹ جائے گا اور لڑکی عدت گزار کے پھر نکاح کر لے۔ عدت گزاری، نکاح کر لیا، اولاد ہو گئی، پہلا شوہر پھر واپس آ گیا، تو یہ جو اب اولاد ہوئی ہے نا یہ اسی کی سمجھی جائے گی، پہلے شوہر کی۔ شریعت نے سارے قوانین الگ لکھے ہیں۔ اسی طرح کوئی اتنا مارتا ہو کہ جسم پہ نیل پڑ جائیں تو لڑکی کو حق ہے کہ وہ جا کے عدالت میں یا علماء کے سامنے وہ چیزیں بتائے، دکھائے، شواہد پیش کرے اور وہ اپنا خلا لے لے۔ اسی طرح شوہر پاگل ہو جائے، اس کے لیے بھی حق بنتا ہے، وہ چیز ہے۔ اسی طرح کوئی بھی مرد اپنی خواہشات ایسے پوری کرنا چاہتا ہو جو شریعت نے اجازت نہیں دی، یا یہ کہ اس کی بیوی اس پہ راضی نہیں ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس میں اسے خلا کرنے کا حق۔ جہاں تک آپ نے لکھا ہے کہ رہائش اور نفقہ کا بندوبست کرنا، یہ شوہر کے لیے ضروری ہے، شوہر کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ دو تین اور دو دو تین تین اور چار چار خواتین سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن عدل ضروری ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان کو سارے اخراجات اور سب چیزیں جو ان کا سٹینڈرڈ ہے اس کے مطابق کرو، اور اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم شادی نہیں کر سکتے اس ان شرائط پہ تو پھر تمہاری باندی تمہارے لیے کافی ہے، اور پھر اگر تم باندی بھی نہیں رکھ سکتے، نہیں پاتے، تو اللہ نے کہا ہے پھر شادی نہ کرو۔ مفہوم اس کا یہی ہے کہ کیوں ایک دوسرے کی جان کو عذاب میں ڈالتے۔ ولیعذ باللہ، جب یہ چیزوں میں سے کوئی بھی پائی جائے اور وہ گناہ میں پڑ جائے تو اللہ اس کے گناہ سے درگزر کرے تو کرے، کیونکہ اس میں نکاح کی بنیادی شرائط ہی نہیں پائی جاتی۔ اس لیے بہت زیادہ حقوق اللہ نے بیوی کے رکھے ہیں، خدا کا ڈر چاہیے، خوف چاہیے۔ تو اس لیے اگر وہ بیوی کو طلاق دے دے تو طلاق کے وقت جس مکان میں اس کی مستقل رہائش ہے وہیں وہ عدت بھی گزارے گی۔ ہمارے ہاں یہ نئے مسئلے چل پڑے ہیں کہ سامان اٹھایا اور ماں باپ کے گھر چلی گئی، عدت وہیں گزارنی ہے جہاں وہ رہتی ہے۔ اور اگر عورت اس مکان میں عدت نہ گزارے بلکہ شوہر کی اجازت کے بغیر، مرضی کے بغیر ہی کسی دوسری جگہ چلی گئی،
تو اب اس کا کھانا پینا کپڑا لتا نان و نفقہ شوہر کے ذمے نہیں رہا. اسی لیے شوہر کے لیے حکم یہ ہے کہ ایک طلاق دے, وہ بھی 6-7 مرحلے طے کر کے ایک طلاق دے گا, وہ عدت وہیں گزارے گی تو آخر کسی دن تو دونوں کو احساس ہوگا کہ مناسب نہیں, عدت اسی گھر میں گزارنی ہے جہاں وہ رہ رہی ہے. اور اگر شوہر کی مرضی اجازت کے بغیر عدت کے لیے ہی اپنے ماں باپ کی گھر ختم ہو گیا معاملہ, شوہر پہ کچھ نہیں ہے. یہاں تک بچوں کا آپ نے مسئلہ دریافت فرمایا ہے, تو بچوں کے پاس کھانے پینے کے لیے اپنا ذاتی مال موجود نہیں ہے, تو لڑکا لڑکی جب تک بالغ نہ ہو جائیں, اور بچیوں کا تو خاص طور پہ کہ شادی کے ہونے تک والد کے ذمے, وہ اپنے بچوں اور بچیوں کا خرچہ دے گا یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں, اور بچیوں کا تو خاص طور پہ کہ جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے شوہر ہی کے ذمے یہ سب کچھ رہے گا. تو آپ نے جتنی تفصیل سے لکھا ہے امید ہے انشاءاللہ یہ باتیں پوری ہوں گی. دونوں حضرات مرد و زن کسی رقم پر متفق نہ ہوں تو پھر جو خاوند دے وہ خاتون کو لینا ہوگا یا کورٹ کے ذریعے مسئلہ حل ہوگا, وہ اس کے لیے کورٹ پھر جانا پڑے گا, کورٹ طے کرے یا پھر علماء طے کریں بیٹھ کے کہ اس زمانے میں کتنا خرچہ ہے, لڑکی کا دعویٰ کیا ہے, مرد کتنا دے سکتا ہے, اس کی استطاعت میں بھی ہے یا نہیں, وہ دے بھی سکتا ہے یا نہیں اتنا کچھ. تو یہ سارے فیصلے وہی ہوں گے. ایک سوال اس میں ریکارڈ کرایا ہے, ایک صاحب ہیں دوست ہیں ملتان میں, وہ جہاں تک ہمیں علم ہے یہ جو کچھ بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہوتا ہے یا ملٹی لیول مارکیٹنگ میں جو لیولز مقرر کیے جاتے ہیں اس میں بہت سی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ جائز نہیں ہے اور اس کی آمدن بھی جائز نہیں ہے. انویسٹمنٹ کے اعتبار سے مثلاً یہ کہنا کمپنی کا کہ ہمارے ہاں تمہیں پتہ ہی ہے 10 سال سے کوئی نقصان نہیں ہوا, اب اس پہ ہم تم جتنی انویسٹ کر رہے ہو 2% دے دیں گے, اس کا 2 لاکھ کی ہے 2% لے لو, 10% جو بھی فیصدی مقرر کرتے ہیں. آپ اور مفتی حضرات سے بے شک دریافت کر لیں, لیکن ہم نے جتنی بھی تحقیق کی اس انویسٹمنٹ کو پتہ نہیں حلال ذرائع میں استعمال بھی کرتے ہیں یا نہیں, ان کمپنیز کو خود نہیں پتا ہوتا کہ پیسہ جو میں نے لیا ہے یہ کس مد میں جا رہا ہے. مثلا اس کی 10 فیکٹریز ہیں, ایک فیکٹری ہے جس میں وہ اچار چٹنی مربے بناتے, ایک فیکٹری ہے جس میں وہ شراب بناتے ہیں. اب اس پیسے کو آگے جا کے دیکھنا کہ یہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے اور اس میں نفع جو مجھے دیا ہے کدھر سے آ رہا ہے, یہ بالعموم کمپنیز کے مینیجرز یہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں مالکان تک تو کوئی پہنچ نہیں سکتا, کون کیئر کرتا ہے اس پیسے کی. اس لیے جوئے میں جیسے پیسے لگائے جاتے ہیں نا اور امکان بھی ہوتا ہے, اسی طرح یہ بھی امکان ان کمپنیز میں ہوتا ہے کہ بہت سی مرتبہ وہ نفع دیتے بھی ہیں اور بہت سی مرتبہ اگر فکس کر کے دیتے ہیں تو فکسیشن خود وہ کس طرح ہو گئی بھی. ایک ہیلا کیا جاتا ہے کہ 10 مہینے بعد سال بعد اس کو کر لیں گے, ہمیں آج تک ایسی کمپنیز نہیں ملی جن کے سارے معاملات شرعی اعتبار سے درست ہوں. اور پھر بہت سے پوائنٹس مل جاتے ہیں, ان پوائنٹس پر بھی نفع الگ ہوتا ہے, کس چیز کے پوائنٹس ہوتے. اس لیے جو کچھ بھی, ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایجنٹ کو جو کمیشن ملتی ہے کسی اور کی محنت کے ساتھ مشروط نہیں کی جا سکتی, محنت کوئی کرے ایجنٹ کو پیسے ملے. جو کمپنی آپ نے چوز کی ہے اس کی اجرت دوسرے ماتحت ممبران کی محنت پر مشروط ہوتی ہے اور یہ جائز نہیں. محنت کوئی کرتے ہیں, اس کا نفع کسی اور کو پہنچتا ہے, اور مشروط کیا جاتا ہے اس کو دوسروں کی مزدوری کے ساتھ, یہ بھی درست نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ چیزیں درست نہیں ہیں کہ وہ کہیں 10 سال سے چونکہ نقصان نہیں ہوا لہٰذا ہم آپ کو 2% تو دیں گے ہی دیں گے, پھر سال کے آخر پہ حساب کر لیں گے. یہ ہیلا اور بہانہ ہی ہمیں معلوم ہوا ہے, آپ دیگر مفتی حضرات سے بھی دریافت کر لیں. جنت میں سب جوان ہوں گے تو حضرت حسنین کا جوانوں کے سردار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ جبکہ انبیاء علیہ السلام بھی جنت میں ہوں گے اور سرداری سے کیا مراد ہے؟ سب ان کے تابع ہوں گے. مراد یہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن لوگوں کا جوانی میں انتقال ہو گیا, 20-22-25 سال جوان تھے انتقال ہو گیا, وہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جائیں گے یا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, ان کے جھنڈے تلے ہوں گے, ان کے گروہ کے ساتھ ہوں گے, حساب میں ان کے ساتھ ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں اپنے نام اچھے رکھو اپنے بچوں کے, قیامت میں جو نام تم رکھو گے اسی سے وہ پکارا جائے گا. اور آپ نے فرمایا قیامت میں جھنڈے گڑیں گے, جو جس گروپ میں تھا اس کو اس جھنڈے تلے لایا جائے گا, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا سب سے بلند ہوگا. جو بھی اس امت کے اہل سنہ ہے مسلمان ہے, سب چھوٹے چھوٹے جھنڈے اس بڑے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں بتاؤں سب سے بدتر جھنڈا کس کا اٹھایا جائے گا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ منافق انسان وہ جہاں بیٹھا ہوا ہوگا اس کے ساتھ کا جھنڈا بلند کیا جائے گا اور لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ دنیا میں منافق آدمی تھا, تاکہ لوگ اسے دیکھیں اور اس کو برا بھلا کہیں, لعنت بھیجیں منافق پہ, اس کی خوب رسوائی ہو بالکل اس کے بالمقابل. سیدنا حسن ہے, حسین رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ, ان کے ساتھ ان جوانوں کو اٹھایا جائے گا تاکہ قیامت میں پتہ چلے کہ اس کی شہادت یا اس کی موت یا اس پہ جو ظلم ہوا ہے اللہ نے اس کو یہ مقام نصیب فرمایا. انسان اپنی تقدیر خود بناتے ہیں محنت اور جدوجہد کر کے, یہ جملہ کہنا درست نہیں ہے. بھیا یو پی سے آپ نے سوال بھیجا, یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے. انسان کو اللہ نے جتنا اختیار دیا ہے نا, وہ اختیار خود اللہ کے ساتھ. کافر کا کفر بھی اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہے, یہ بہت علمی اور تحقیقی بحث ہوتی ہے. بس آدمی اپنے کام سے کام رکھے, جو اللہ نے استطاعت دی ہے اس کے مطابق کرے, اور تقدیر پر ایمان رکھے کہ تقدیر سچ ہے بس. والخیر والشر قدر ہی من اللہ تعالی, خیر اور شر دونوں اللہ کی جانب سے ہیں. بس سیدھا سادھا ایمان رکھے اور اللہ نے جتنی طاقت دی ہے اس کے مطابق کام کرے, اور یہ نہ کہے کہ آدمی اپنی تقدیر با ایمان. جو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ہے محنت کرو کام کرو آدمی کا مستقبل سنورتا ہے, یا دعا مانگو اس سے تقدیر بدل جاتی ہے, تو اگرچہ اس کے صحیح مفہوم بھی گنوائے جا سکتے ہیں اگر بہتر ہے ایسے جملوں میں نہ پڑے. پامیر کا کیا مطلب ہے؟ آسٹریلیا سے آفتاب صاحب. اچھا پامیر جو ہے نا آفتاب صاحب, پامیر کا مطلب ہے کہ جو پہاڑ کی چوٹی ہوتی ہے نا اس سے تھوڑا سا نیچے کا حصہ, سطح مرتفع. اور مرتفع میدان میں وادی میں جو چوٹی ہوتی ہے اس سے, ایک تو اس کا دامن ہوتا ہے نا بالکل آغاز جہاں سے زمین سے اٹھتی ہے, وہ نہیں, اوپر چوٹی سے تھوڑا سا حصہ نیچے, اسے پامیر کہتے ہیں. اسی طرح پامیر جو ہے یہ پہاڑی سلسلے کا بھی نام ہے. پہاڑی سلسلہ جو ہے یہ آپ انسائیکلوپیڈیا میں دیکھ لیجئے کہ تاجکستان کا جو پہاڑی سلسلہ ہے اسے بھی پامیر کہتے ہیں. نام یہ رکھنا تو جائز ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھا نام رکھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں فرمایا نا کہ وہ نام سے پکارا جائے گا, تو بہتر یہ ہے کہ وہ اچھا نام رکھے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے متعلق جو آپ نے عذاب قبر کی بات کی ہے اور یہ چیزیں, یہ پہلے ہو گیا بھی. آفتاب صاحب شاید 2 ہفتے ہی ہوئے ہوں گے, ہم نے اسے تفصیل سے عرض کر دیا تھا. کوریا کے وزٹ ویزا کے لیے اپلائی کر رہا ہوں, میں نے ایجنٹ کو ڈاکومنٹس سینڈ کر دیے ہیں, کہہ رہا ہے کہ میرا ٹورسٹ ویزا 8-10-15 دن کا ہو سکتا ہے, 1 مہینہ ممکن ہے لگ جائے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر میرا ویزا 8 دن کا ٹورسٹ ویزا لگ جائے تو کیا میں کوریا میں اسائلم کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں؟ آپ اگر یہاں کے حالات سے تنگ ہیں, کوئی تکلیف ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو واقعی بیس بن سکتی ہے, تو آپ کر لیجئے, کوئی ممانعت نہیں. اس کا خرچہ کتنا آئے گا, وقت کتنا لگے گا, کیا مجھے کوریا کا کارڈ مل جائے گا؟ شعیب صاحب, یہ آپ خود سوچیں کہ آپ نے یہ سوالات عقل کے کس درجے پہ پہنچ کے کیے اور کس سے کیے. یہ سوال نکال دیتے لیکن صرف اس لیے رکھا ہے کہ یہ بتائیں کہ ہمارے بھی ہیں مہربان کیسے کیسے. ہند یا ہندا نام, اس پہ بھی پچھلی مرتبہ بات ہو چکی. ہند نام رکھنا, جی اس پہ بات ہو گئی تھی پچھلی مرتبہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور آپ نے مجھے میٹھا کھانے کے لیے ارشاد فرمایا, چونکہ حلوہ تھا. میں اسے لے کر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے گیا. لمبی بات آپ نے کیا بھیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا تو اگرچہ اچھی بات ہے, لیکن ہر ایک کو راس بھی نہیں آتا. خواب کی تعبیرات کے لیے کچھ نہ کچھ واقفیت ہونا ضروری ہے. ایک ہی خواب دو آدمی دیکھتے ہیں تو دونوں میں وہ فرق ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی کی زندگی کس چیز پہ گزر رہی ہے اور دوسرے کی زندگی کس چیز پر گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے مثلا فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے کہا اذن, لوگوں کو پکاریے, دعوت دیجئے کہ وہ آئیں حج کرنے کے لیے. اور یہی لفظ سورہ یوسف میں بھی آیا کہ اذن مؤذن, پکارنے والے نے پکارا اور اس نے کہا ایتھا العیر انکم لسارقون, قافلے والو تم میں کوئی چور ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے پاس دو آدمی آئے الگ الگ. ایک نے کہا کہ میں نے اذان دی, انہوں نے کہا حج کرو گے, چلا گیا. پھر ایک اور آیا, اس نے یہی عرض کیا تو فرمایا لوگوں سے کہ اس کو قاضی کے پاس لے جاؤ, یہ چور. شاگردوں نے بعد میں عرض کیا کہ حضرت دونوں نے ایک ہی جیسا خواب دیکھا اور دو تعبیریں مختلف. انہوں نے کہا اس پہ شر ٹپک رہا تھا. یہ ہے وہ فراست کہ آدمی ظاہری حالات کو دیکھ کر اس انسان کے کردار کے متعلق کچھ کہے. اللہ نے فرمایا ان فی ذالک لآیات للمتوسمین, اور ہم نے اپنی کتاب میں ان چیزوں میں بہت سی نشانیاں رکھی ہیں ان لوگوں کے لیے جو کسی کا طور طریقہ, چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, انتخاب, رنگوں کا انتخاب, کھانے کا انتخاب, یہ سب چیزیں دیکھ کے اندازہ کر لیتے ہیں کہ اس شخص کی طبیعت کیسی. اسے کہتے ہیں فراست. ماں باپ سے پوچھو فراست کیا, بچہ ہزار کہے کہ کمبائن سٹڈیز تھی اور یہ تھا اور وہ تھا, جب داخل ہوتا ہے نا تو باپ دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے کہ کمبائنڈ اسٹڈیز آج کہاں ہو رہی تھی. کئی یہ مائیں پہچان جاتی ہیں, وہ کہتی ہے میں جانتی ہوں یہ پیسہ جو لے رہے ہو یہ تمہارا کہاں جا کے پیسہ خرچ ہوگا. تو وہ جو فراست کے ذریعے پہچاننا ہے نا, یہ ہے چیز. تو اس لیے خواب کی تعبیر کے لیے کوئی ملا ہو, کوئی دو چار دن ساتھ گزارے ہوں تو آدمی کہے کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں دیکھا ہے وہ ایسے ہے اور ایسے. یہ تو ہو گیا آپ کے سوال کا جواب. اور یہ جتنے خواب اور یہ چیزیں, ان سے ایک بات اور بھی پوچھوں, ناراض ہوں گے کوئی پرواہ نہیں, ضرور ناراض ہونا چاہیے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بہت خواب میں آئے ہر دوسرے تیسرے آدمی کو. افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ہر دوسرا تیسرا آدمی تشریف لائے تھے. فرمایا جہاد پہ جاؤ, फरमाया ये करो, फरमाया ये करो। अच्छा भाई, कहा होगा? और उन जाहिलों से कहा जो, देखो एक आसान सी बात, इस कौम की जहालत देखो, आज इतने खवारिज मारे गए, यही आता है ना। हम अहलुस सुन्ना अल्हम्दुलिल्लाह, वलियाज़ बिल्ला कोई मजहबी बुनियाद पे हम में से मारा जाए तो ये कहेंगे 10 सुन्नी मारे गए, ये थोड़े ही कहेंगे अहलुस सुन्नत मारे गए। वो तो मजमूई तौर पे जब बोला जाता है किसी के लिए, वो एक अलग मसला है, लेकिन कहेंगे सुन्नी मारे गए, शिया मारे गए। और ये नहीं कहते कि 10 खारिजी मारे गए, 10 खवारिज मारे। खवारिज मजमूई एतबार से एक फिरका है, ये तो इल्मी हाल है न्यूज़कास्टर्स जो होते हैं उनका। लेकिन बात असल जो कहनी थी वो ये कि फिर कश्मीर में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मर्तबा तशरीफ लाए, हत्ता के एक मर्तबा तशरीफ लाए और तलवार पेश की और फरमाया ये जनरल बाजवा को दो मेरी तरफ से, और उन्हें कहो फलस्तीन और कश्मीर का मसला हल करे। रेडियो टीवी पे वाह 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 वाह, हमने भी सुना, जैसे सारी पब्लिक ने सुना। हमने कहा ठीक, अब सिर्फ उनसे ये जो कुछ होता रहा है, हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ कश्मीर कहाँ फिलिस्तीन में तशरीफ लाए थे, तो अब कभी गजा में तशरीफ नहीं लाए? इतने जो तुम्हें आ रहे थे और इतना जो तुम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी नामे नामी इस्तेमाल फरमा रहे थे, तो अब मदीना मुनव्वरा खबर नहीं पहुंची कि वो उधर क्या हो रहा है, उधर भी कभी तशरीफ लाए? हराम है जो एक ख्वाब किसी ने आके कहा हो कि हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजा तशरीफ ले गए थे, ये फरमाया था, पता ये वो, कुछ भी नहीं। 300 साल, 300 साल जिस कौम के लोगों ने गफलत में गुजारे हों उनका अंजाम इससे भी बदतर होता है। ये तो भी कुछ चीज ही नहीं, अभी आगे आगे देखो। और झूठ बकते हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां और यहां और यहां। कादियानियों ने पूरी किताब लिखी जिसे बड़ी मुश्किल से हमने हासिल किया, मुबशरात। 200 से ज्यादा कादियानियों ने गवाही दी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा उधर है वो कादियान में, और वहां जाओ, उसका जो है तरीका उसको कबूल करो। तो इसलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखना हर एक को रास भी नहीं आता। चलो उस बात को ही पूरा कर लेते हैं। एक आदमी आया शाहबुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास, उसने कहा कि हजरत मैंने ख्वाब में देखा है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए थे, तो उसे देखते रहे, फिर फरमाया घर खाली कर दो कहीं गिर ना जाए। हुआ वही, उसने खाली कर दिया, घर गिर गया। तो पूछा गया कि हजरत आप नहीं, ये कैसे? उन्होंने कहा मैं इसको शक्ल सूरत कपड़े लिबास सब देख रहा था, तो मुझे अचानक जहन में आया कि अल्लाह ने कहा इन्नल मुलूक इज़ा दखलु क़रियतन अफसद हुआ, बादशाह जब किसी के घर में दाखिल होते हैं तो बर्बाद हो जाता है वो घर। तो इसकी शक्ल सूरत देखो, इसके हालात देखो, ये इस काबिल नहीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके घर तशरीफ लाएं, तो मैं समझ गया कि इसका घर गिरने वाला है, ये इसे दिखाया गया है कि खाली कर। ये है फरासत। जो आपने पूछा है कि इस्तकराह, किसी को किसी फ़ेल पर मजबूर करना कि झूठ बोलो, झूठी गवाही दो, आपने तो पूछा है सियासी एतबार से, हम सियासत की बात नहीं कर रहे, लेकिन सियासी एतबार हो, मुआशी एतबार हो, रिश्तेदारी का एतबार हो, किसी भी फील्ड में जब कोई किसी को मजबूर करता है तो जिसको मजबूर किया जा रहा है उसको गुनाह नहीं होता। एक खातून को किसी गलत काम पे मजबूर किया गया उसके जिम्मे कुछ नहीं है, हत्ता कि वो खुदकुशी कर ले तो भी उसके जिम्मे कुछ नहीं। एक आदमी को गलत बयान पे मजबूर किया गया, जो मजबूर किया गया उसमें सिर्फ यही चीज देखी जाती है कि मजबूर करे भी और ना उसकी बात मानने की सूरत में उसके पास इतने असबाब व वसाइल हों कि वो कत्ल कर सके, ایک خاتون کو وہ کہتا ہے وہ نہیں مانتی، اب اس کے پاس پستول پکڑی ہوئی کوئی ایسی چیز مار دے کہ تو اپنی جان اپنی عزت بچانے کے لیے وہ کرے گی تو اس کو کوئی گناہ نہیں، اسے پتا ہے کہ اس افسر نے دھمکی دی ہے اور اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو میرے گھر سے ہی خواتین لے جائیں گے اٹھا کے۔ اس نے کہا اگر میری یہ بات نہیں مانو گے تو تم جانتے ہو پھر میں کیا کروں گا، مار دوں گا اور مارنے پہ طاقت رکھتا بھی ہے، اس صورت میں یہ جو جھوٹی گواہی ہے جو کچھ کر رہا ہے اس کو گناہ نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ابن ماجہ نے باب باندھا ہے۔ شاہر ابن حوشب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا ایک مسئلہ، تو انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو ذر تین چیزیں ایسی ہیں جس میں میری امت کا گناہ نہیں ہے، قد تجاوز عن امتی الخطا، پہلی چیز تو کوئی غلطی گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور اچانک ہو گیا، غلطی سے گولی کسی کو جا لگی، کوئی اچانک ایسی چیز پیش آ گئی، ون نسیان اور بھول گیا، مثلا وعدہ کیا تھا اتنے پیسے دوں گا بھول گیا بیچارہ وقت پہ نہیں پہنچا سکا، وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ اور اگر کسی نے کسی گناہ پر اسے مجبور کیا تو فرمایا اللہ نے ان تینوں کو معاف فرماتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اللہ تجاوز علی امتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میری امت کو معاف فرما دیا، عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورُهُ جو کچھ ان کے سینے میں وسوسے آ جاتے ہیں، خدا ہے نہیں ہے ولیعاذ باللہ وغیرہ وغیرہ۔ پھر آگے حدیث لائے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میری امت کے تین گناہوں کو معاف فرما دیا، غلطی سے خطا سے کچھ ہو جائے تو انسان ہے نا، ہو گئی خطا بیچارے سے، ون نسیان اور کوئی چیز بھول گیا، وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ اور جس چیز پر لوگوں نے یا کسی نے بھی طاقتور حکمران نے مجبور کیا اور اس نے وہ کام کر دیا، اللہ اس سے نہیں پوچھے گا کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ وہ اپنی دھمکی کو نافذ کرنے کا اختیار رکھتا تھا، اپنی دھمکی نافذ کر سکتا تھا۔ ایک ہے ایسے ہی دھمکیاں دینا اور ڈر جانا، یہ تو بزدلی بھی ہے نا، ایک یہ ہے کہ اس کو پتا تھا کہ کر گزریں گے ایسے حالات واقعات دیکھ کے اس پہ کوئی گناہ نہیں۔